ربیع الاخر چودہ سو بیس کی آج 11 ہے، 23 جولائی 1999 کا یہ درس، سورہ یوسف آیت 11 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف وإنا له لناصحون.
قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف وإنا له لناصحون.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
قالوا
ما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. أن يجعلوه في غيابة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم. لَنُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ شَاءً يَبْكُونَ. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق.
قالوا يا أبانا إنا
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا عند متاعنا فأكل الذئب حمزہ کا جھٹکا ہونا ضروری ورنہ میننگ رام ہو جائے ذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان تعانوا على ما تصفون وجاءت سجارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العظيم آیت تو 20 تک تلاوت ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ تفسیر اس کی کریں گے ہم 29 تک. اچھا صاحب اس میں کوئی وہ ڈیپ اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے, یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات ہیں اور اس واقعے کی روشنی میں ایک مسلمان اپنے حالات اور اپنی زندگی کے بہتر پاکیزہ اور خوبصورت راستے کا تعین خود کر سکتا ہے. اور اس سے پہلے میں نے گزشتہ اس میں درس میں عرض کیا تھا کہ پوری سورت اتنی تفصیل کے ساتھ اس لیے اتاری گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی خصوصی ہدایات اور صبر کی تلقین ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو حادثات، واقعات، پریشانیاں اور پھر بلندیاں یکے بعد دیگرے ملتی رہیں، بالکل اسی طریقے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حادثات، پریشانیاں اور تکلیف اور دکھ کے ساتھ ساتھ اخیر میں بلندیاں حاصل ہوئیں، اس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے مجرم کی شکل میں کھڑے ہیں اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تقریب علیکم اليوم، جاؤ تمہارے اوپر کوئی واقعہ نہیں، کوئی گرفت نہیں، اور اسی طرح سے فتح مکہ کے دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اذهبوا وانتم الطلقاء لا تقریب علیکم اليوم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم سے میں کوئی معافضہ نہیں کروں گا، اگرچہ تم نے مجھے قتل کرنے کی ہر امکانی تدبیر کر رکھی۔ اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ سورت پوری کیوں اتاری گئی، اس لیے کہ قریش مکہ اور یہود نے مل کر کے مشورہ کیا تھا کہ محمد عربی سے یہ پوچھا جائے کہ یوسف علیہ السلام کے حقائق و واقعات کیا ہیں، اگر وہ بتا دیں گے ٹھیک ہے، اور بتائیں گے کیسے، اس لیے کہ یہ واقعہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ رہ گئی بات یہودیوں سے اگر پوچھیں گے تو یہ بات، یہ وعدہ پھوٹ جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتے ہیں حالانکہ ان کو یوسف علیہ السلام کا واقعہ نہیں معلوم ہے۔ یہ بڑی خوفناک سازش تھی یہ حضور کے خلاف، لیکن اللہ جل شانہ نے یہودیوں اور قریشیوں کو ایسی منہ کی کھلائی کہ پھر وہ گھٹنے ٹیک دیے اور ایک دم چپ ہو گئے، اس کے بعد سے پھر ان کی آوازیں نہیں نکل سکی۔ یہ ہے صورتحال۔ واقعہ یہاں تک گزر چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا والد صاحب سے، آپ کے والد ماجد رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ بیٹے اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پس منظر ذرا سا کچھ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں اور حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں رہتے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے صاحب یعقوب علیہ السلام نے اختلاف روایت چار شادیاں کی، اور کچھ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دو شادیاں کی تھیں اور دو بانیاں تھیں، بہرحال چار تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین اور حضرت مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت زینب، یہ تین اولاد راحیل سے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ کچھ عجیب بیان فرمایا گیا ہے، اس میں حقائق و واقعات جو ہیں کچھ یوں ہیں کہ اور حضرت عیس یہ دو جڑواں پیدا ہوئے تھے، ان کی صورت یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے پیر کے بعد ان کو الگ کر کے کاٹ کر دیا گیا، اسحاق علیہ السلام کو بہت پیاری اور اسحاق علیہ السلام کی جب زندگی کا آخری لمحہ آیا، حکم دیا عیس کو کہ تم جاؤ اور میری خصوصی دعا آج تم کو مل جائے گی۔ تو آپ کی والدہ ماجدہ کیونکہ یعقوب علیہ السلام سے بڑا پیار کرتی تھی، یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ تم تو بکریوں کے بچے، جلدی سے تم ایک بکری ذبح کرو، اپنے باپ کے پاس لے جاؤ اور بکری کی کھال تم اوڑھ لو۔ بہت زیادہ بال تھے، بہت زیادہ بال تھے، لمبے لمبے بال، تم اوڑھ کر کے جاؤ اور ساتھ ان کو کھلاؤ، جو دعا ملے گی وہ تمہاری۔ اس سلسلے ایک روایت جو حدیث کے اندر مذکور ہے, ہر نبی کے لیے خاص دعا ملحوظ فرمائی ہے, حکم دیا گیا میں نے اس دعا کو آخرت تک کے لیے, لیکن میں اس دعا کو اللہ کے حضور کر کے اپنے امت کی بخشش کراؤں گا, تو کے لیے خاص کر رکھا ہے, دنیا میں وہ دعا نہیں مانگی. تو حضرت نے کہا کہ لاؤ, تو یعقوب علیہ السلام نے جلدی سے بھنا ہوا بھنی ہوئی بکری بیچ انہوں نے کھایا, تو کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام 190 یا 110 سے کچھ عمر بتلائی گئی ہے, تو کہا کہ بدن کی خوشبو یعقوب کی آتی ہے, فرمایا بدن تو یعقوب کی آ رہی ہے. بہرحال دعا دے دی اور وہ دعا تھی نبوت, نبوت کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو عطا ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلی بیوی سے تقریبا 6 بیٹے ہوئے, یہود ازبولون یشجر, اور دوسری بیوی سے 4 بیٹے ہوئے, دن نفتالی جاؤ آشر, اور حضرت راہیل جو حضرت بلحہ کی بہن تھی ان سے حضرت یوسف اور حضرت بنیامین پیدا ہوئے. چنانچہ سوتیلا پن کا شکار ہونا شروع ہو گئے. بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام کی ساری محبت ان کی طرف واپس آ گئی, مطلب متوجہ ہو گئی. بھائیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ سوتیلا پن کا سلوک کرنا شروع کر دیا. اسی درمیان میں ان لوگوں نے سوچا کہ اگر والد صاحب یوسف کی طرف اتنے ہی پیار سے دیکھتے رہیں گے تو ہم لوگ بھی بیکار ہوں گے, تو پہلے تو والد صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہنے لگے کہ آپ جو ہے زیادہ تر یوسف کو پیار کرتے ہیں, حالانکہ ہم بہت اچھا گروپ ہیں, نوجوان ہیں اور ہم آپ کے کام آ سکتے ہیں, لیکن آپ تو عجیب حال ہے کہ اس قدر ان کی محبت میں آپ ڈوب چکے ہیں, اور اس پر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا تو پھر قتل کی سازش کرنی شروع کر دی, اور روایات میں آیا ہوا ہے کہ شیطان اس قتل میں برابر کا شریک تھا. جب چلے لے کر کے تو آئے, اب یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے کہ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف وانا لہ ناصحون, آ کر کے بولے ابو جان آپ یوسف کے بارے میں, ہم لوگوں کے بارے یوسف کے تعلق سے ہم لوگوں کے بارے میں آپ اعتبار کیوں نہیں کرتے ہیں, ہم تو یوسف کا بہت ہی فائدہ اس کی بہتری چاہتے ہیں, تو ایسا ہے کہ کل جو ہے ہم لوگ پکنک کا ارادہ رکھتے ہیں, یہی ورڈ یہاں بہتر ہے, پکنک کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم لوگ کل جا رہے ہیں ٹہلنے کے لیے, تو ایسا ہے کہ یوسف کو آپ بھیج دیجیے. یوسف بھی ساتھ چلے گا, تھوڑا ٹائم لے گا اور جنگل میں جائیں گے, وہاں پہ کچھ پھل وغیرہ کھائے گا تو ذرا سا بہتری ہوگی اس کے لیے. اور رہ گئی بات اس کی حفاظت کی, تو ہم لوگ تو پوری گروہ ہیں, گروپ ہیں, نوجوان ہیں, کیا کر لیں گے, ان کی حفاظت کریں گے ہم لوگ. لیکن پیغمبر تو نفسیات کے ذروہ کمال پر ہوتا ہے, وہ وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کر دیا کہ یوسف کا جانا یہ میرے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہوگا, اور چونکہ وہ جنگل جس میں تم لوگ جا رہے ہو اس میں بھیڑیے درندے زیادہ رہتے ہیں, کہیں تمہاری غفلت اگر ہوئی اور یوسف کو کسی درندے نے کھا لیا تب کیا ہوگا. بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ کمال کی بات ہے, ہم لوگ اتنے تنو من طاقتور توانا ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا لے. ٹھیک بھائی لے جاؤ, مرضی مولا کا مولا, ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وان له لحافظون, کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, تاکہ رتعن کے معنی ہوتے ہیں دراصل چرنے کے, زمین سے جو بکریاں چارہ چرتی ہیں اس کو رتعن بولتے ہیں, اس کو چرنا بولتے ہیں. یہ اصطلاح اپنے لفظی معنی میں نہیں ہے, لغوی معنی میں نہیں ہے, استعاراتی معنی میں, کیونکہ جنگلوں کے پھل کھائیں گے اس لیے اس کو رتعن سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے, مگر مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اسے کچھ چر چگ لے گا, ایسا لگتا ہے کوئی جانور ہو, مودودی صاحب نے یہ ترجمہ ہی کیا ہے, کچھ چر چگ لے گا جیسے کوئی جانور ہو کچھ چر چگ لے گا, اس تیسری آیت فرماتے ہیں کچھ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے, یہ ترجمہ ہے, اور ہم ان کی نگہبانی فرمائیں گے, مکمل طریقے میں ان کی نگہبانی کریں گے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لیحزننی ان تذهبوا بی, تم لوگ اس کو لے جاؤ گے نا تو اس کا لے جانا مجھے رنج پہنچائے گا, مجھے دکھ ہوگا, میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ یوسف میری نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو, یہ نہیں چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون, مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اسے کوئی بھیڑیا آ کے کھا لے, تم لوگ غفلت میں پڑے رہو, یہ بھی ڈر ہے مجھے. حالانکہ یہ خدشہ خالی ظاہر کر رہے تھے, امر واقعی ایگزیکٹلی اور ایکچولی نہیں بیان کر رہے تھے, حالانکہ وہ ایکچولی تھا ان کے علم میں, لیکن تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ ڈاؤٹ ہو جائیں کہ واقعی ابو جان جانتے ہیں سب کچھ, ہماری پلاننگ ہو. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس احکام کو جس طرح سے صادر کرنا چاہتا ہے انبیاء اس میں خاموش رہتے ہیں, اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا. جس امر کو جس طرح سے نافذ کرنا چاہتا ہے انبیاء اس میں بالکل خاموش ہوتے, جانتے ہوئے خاموش رہتے ہیں. اس کی تازہ مثال ہمارے حضور کی حیات پاک میں ہے کہ 70 چنے ہوئے بہترین عالم, حافظ, قاری, مفسرین قرآن, صحابہ کو ایک قبیلے کے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ چل کر کے دین کی تبلیغ کریں, اور وہ مقصد ان کا تھا کہ ان کو لے جا کر کے ہم شہید کر دیں گے. حضور جانتے تھے, لیکن چونکہ دو بات وہاں ان کے نگاہوں کے سامنے تھی, ایک تو یہ کہ امر الہی جیسا ہے پیغمبر اسی طرح سے اس کو کرنے کے لیے تیار ہے, حضور نے آمنا سلمنا کا اس لیے کہ حکم الہی یہی تھا, اور دوسری یہ کہ دین کی خدمات کے لیے حضور اس قدر حریص تھے کہ اس کے لیے وہ اپنے جان کو جب ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار تھے تو پھر صحابہ کرام کو وہاں بھیجنے کے لیے کیوں تیار نہ ہوتے. تو پیغمبر امر الہی کے آگے سرنگوں ہوتا ہے, اگرچہ جانتا ہے, جانتے سے کیلے جا رہے ہیں اور کل یہ خبر لے کر کے آئیں گے تو یہ ہوگا. بہرحال قالوا لئن اکلہ الذئب, ان لوگوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے, وہ نہ اس وقت جبکہ ہم ایک پوری جماعت ہے, گروپ پورا ہمارا ہے, انا اذا لخاسرون, تب تو ہم تو کسی کام کے لائق بھی نہیں ہوئے, ان نکمے ہم لوگ اٹھے رہیں گے, تب تو یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہونے پائے گا. اچھا صاحب یہ بات طے ہوئی, روایات میں آیا ہوا لے کے چلے تھے, جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے رہے تب تک بڑے پیار سے کندھوں پر اٹھائے لے کے چلتے رہے, اس کے کندھے پر, اس کے کندھے پر, اس کے کندھے پر, تاکہ والد صاحب دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ بڑا پیار کرتے ہیں یہ سب, یہ نہیں جانتے کہ والد صاحب سب جانتے ہیں, اور جوں ہی نگاہوں سے اوجل ہوئے اٹھا کے پٹک دیا یوسف علیہ السلام اور بہت مارا. یوسف علیہ السلام نے جو بڑا بھائی تھا سوتیلا یہودا, وہ ذرا نرم دل تھا, اس سے کہا کہ یہودا تم نے تو کہا تھا کہ تو ہمارے ساتھ نرمی کرو گے, تم کیا کر رہے ہو یہ لوگ؟ تو یہودا نے کہا نہیں قتل نہ کرو, بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو کنعان کا جو کنواں ہے اس پہ چل کر کے ڈال دو. طے ہو گیا, اور کنعان کا کنواں وہ تھا جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ آبادی سے اتنا دور تھا کہ وہاں لوگ کبھی کبھار کوئی پہنچ جاتا تو پہنچ جاتا تھا, قافلوں کی جو شاہراہ ہوتی ہے اس شاہراہ سے ہٹ ہٹ کر کے تھا وہ کبھی, اور دوسرا یہ کہ اس کا پانی بڑا کھارا تھا, کوئی پیتا ہوتا بھی نہیں تھا. یہ لوگ گئے اور یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پیر باندھا اور اس کے بعد رسی کو لٹکا دیا. اب اس منظر کو ذرا سوچیں تھوڑا سا کہ کیا کیفیت رہی ہوگی کہ بھائی ہاتھ پیر باندھ رہا ہے بھائی, اور قتل کی پوری سازش ہے, ابھی کنویں میں ڈالا جائے گا, خدا جانے کنویں کی کیفیت کیا ہے.
سوچنے کا مقام واقعی روکے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں میں آنسو بھر گئے. فلما ذهبوا به پر جب اسے لے گئے واجمعوا اجعلوا في غياب الجب اور اس بات پر اجماع کر لیا متفق ہو گئے کہ اس کو اندھے کوئے میں ڈال دیں. ادھر ان کی تدبیر ہو رہی ہے واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون اور رب کریم فرماتا ہے کہ اسی وقت ہم نے یوسف کو وحی بھیجی. وحی بھیجی یعنی دل کا یہاں پہ دل میں یہ بات اطمینان کی ڈال دی اس وقت, کیونکہ اس وقت تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. عمر شریفہ کے تعلق سے اس وقت قول کیا گیا ہے کہ 18 سال کے آس پاس یا 20 سال کے آس پاس عمر شریفہ تھی. دل کے اندر یہ بات ہم نے ڈال دی, وحی بھیجی ہم نے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا کہ یہ یوسف تم اپنے ان بھائیوں کو اپنے معاملات سے اس وقت آگاہ کرو گے جو کر رہے ہیں کہ جب وہ انہیں اس کی کوئی خبر تک نہ ہوگی. یعنی وہ زمانہ آنے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سامنے بحیثیت مجرم کھڑے ہوں گے, تم کو پہچانتے نہیں ہوں گے اور تم اس وقت ان کے سامنے خود کو پیش کر کے کہو گے کہ میں وہ یوسف ہوں جس کو تم لوگوں نے قتل کیا تھا. اس وقت ان کا سامنا ان وہ لوگ تمہارا سامنا کرنے کے لائق نہ رہ جائے. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا ہم تمہیں تم ان کو اس امر کے بارے میں خبر دو گے جو آج یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کہ تمہارا ہاتھ باندھا پیر باندھا اور تمہیں کنویں میں ڈالنے کی ناکام تدبیر کر رہے ہیں. جان کیا ہے روایتوں میں آیا ہو تفاصیل کے اندر کہ یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پیر باندھ کر کے رسی سے لٹکا دیا کنویں میں اور جب آدھے کنویں تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی, تھوڑی رسی. جب آپ چلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص ایک تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امی کے ذریعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت عطا فرمایا تھا جب آپ نمرود کی آگ میں ڈالے گئے تھے. جبریل امی اس وقت آئے تھے اور وہ قمیص پہنایا تھا اور اس قمیص کی بنیاد پر اور نور نبوت کی بنیاد پر آگ کی تاثیر اور اثر آپ کے بدن پر نہیں ہو سکا تھا. چلتے وقت وہی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بشکل تعویذ بنا کر گلے میں پہنا دیا تھا. اچھا ان لوگوں کو تو چونکہ اس وقت ایسا خناس سوار تھا بھائیوں کے اوپر, شیطان غالب تھا کہ اس کو سوچا بھی نہیں کہ یہ کیا چیز لٹکی ہوئی ہے, چھوڑ دیا اسے. جوں ہی رسی چھوڑی گئی رب کریم نے جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ فوراً جاؤ اور یوسف کو سکھا دو. جبریل نے تشریف لائے اور فوراً پتھر کی ایک چٹان اوپر اٹھائی جو خشک تھی سوکھی تھی اور یوسف علیہ السلام اس کے اوپر جا بیٹھے اور ان کا ہاتھ پیر کھولا گیا اور وہی قمیص جو یوسف علیہ السلام کو بشکل تعبیر یعقوب علیہ السلام نے پہنایا تھا اسی کو کھول کر کے پہنا دیا, اس لیے کہ ان کا کپڑا تو اتار دیا گیا. بھائی جب کسی جرم کی پلاننگ کی جاتی ہے تو مکمل پلاننگ ہوتی ہے نا, یہ طے کیا تھا پہلے, پلاننگ کیے تھے کہ کپڑے اتار ڈالو پھر اس کو خون میں رگو اور پھر روتے ہوئے چلو پھر والد صاحب کو بتاؤ کہ بھیڑیے نے پھاڑ لیا. ابھی آ رہا ہے واقعہ بڑا دلچسپ ہے. بہرحال وجاؤ اباہم عشاء یبکون اور رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے پہنچے. یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت گھر میں تھے اپنے, کہتے ہیں شور کہتا ہے تو بتلایا گیا کہ آپ کے ساتھ زیادہ سب روتے ہوئے آ رہے ہیں. کہا کیا ان کے تجارت میں کچھ خسارہ ہوا ہے, کیا بزنس کچھ ڈاؤن ہو گیا ہے, پتا نہیں کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں, کیا کسی نے ان لوگوں کو ستایا ہے کیا, مجھے پتا نہیں. جب قریب آئے تو ہچکیاں بدی ہوئی ہیں, فرضی آنسو مگر مچھ کے آنسو تھے. وہ کیا ہوا کہا ابو جان کیا بتائیں, آپ یقین نہیں کریں گے یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. اچھا بھیڑیے نے کھا لیا؟ بولے ہاں وہ ہم لوگ ایک جگہ یوسف کو بیٹھا کر کے اپنے سامان چھوڑ کر کے ریس کر رہے تھے
دوڑ لگا رہے تھے, اتنی دور نکل گئے کہ یوسف اکیلے ہو گئے. جب لوٹ کر کے آئے دیکھا کہ بھیڑیا کو کھا چکا تھا, ان کو غائب ہو گیا. یہ دیکھیے یہ خمیس ہے اس کے خون لگا ہوا ہے. اور ایک روایت کیا ہے کہ وہ ایک بھیڑیے کو پکڑ کر کے لائے تھے, کسی بھیڑیے نے کھایا تھا, کھایا ہے تو یوسف علیہ. اچھا ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ مجرم جب کوئی جرم کرتا ہے نا تو مکمل جرم نہیں کر پاتا ہے, وہ کچھ نہ کچھ گرفت اس کی ہو سکتی ہے اور اسی گرفت کو گہری نگاہیں پہچان لیتی ہیں. ان لوگوں نے یہ تو کیا تھا کہ قمیص کو خون میں لتاڑ دیا تھا لیکن قمیص پھاڑا نہیں تھا. یوسف یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ بڑا عقل مند بھیڑیا تھا کہ یوسف کو پھاڑ تو دیا مگر قمیص نہیں پھاڑا ہے اس نے. کتنا ہوشیار بھیڑیا تھا. اور اس روایت کے مطابق کہ اس بھیڑیے کو پکڑ کے لائے تھے کہ اس بھیڑیے نے کھایا ہے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا تم نے کھایا؟ تو اس نے بقسم کھایا اور کہا کہ اللہ کے پیارے نبی, کوئی بھی درندہ کسی بھی نبی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے, یہ کام ہم کبھی نہیں کر سکتے, کبھی نہیں کر سکتے ہم. کیا کیا صبر کر گئے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے اور دیکھتے تھے, ان کو معلوم تھا کہ وہ خواب جو اس کو یوسف نے دیکھا تھا اس کی تعبیر آنے والی ہے. اس سلسلے میں یہودیت کے یہاں جو مواد پایا جاتا ہے وہ بڑا ذرا سا ڈفرینٹ ہے اسلامی اصول سے. ان لوگوں نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا وہ یوں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے پکڑا اور مارنے لگے تو وہ گڑگڑانے لگے, چیخنے لگے, چلانے لگے, اور یہ قرآنی افکار کے بالکل خلاف ہے. اس لیے قرآن نے ان کے رونے چیخنے چلانے کی کوئی بھی وجہ نہیں بتائی, کچھ نہیں, بالکل دیکھیں گے صاف صاف لب و لہجہ قرآن کا ہے. اور پھر یعقوب علیہ السلام نے جب سنا تو وہ غریبان پھاڑنے لگے اور چیخنے چلانے لگے, بے ہوش ہو گئے, غشی آ گئی, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے صرف قرآن کا اسلوب دیکھا, کیا قرآن کہتا ہے, صبر جمیل, اچھا تو میں صبر ہی کروں گا اور کیا ہے. قال یا ابانا انا ذهبنا نستبق, ہم لوگ ابو جان گئے اور اس کے بعد ریس کرنی شروع کی. وتركنا یوسف عند متاعنا, اپنے سامان کے پاس یوسف کو ہم نے چھوڑا تھا, کل اس دن بھیڑیا کھا گیا اس کو. وما انت بمؤمن لنا, ہم جانتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے اس کا. جھوٹ جو ہوتا ہے نا خود اپنی گواہی دے دیتا, ہم جانتے ہیں کہ آپ اس کا یقین نہیں کریں گے اس لیے کہ تم خود ہی جھوٹ بول رہے ہو. ولو کنا صادقین, اگرچہ ہم سچے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسے پتا چلتا ہے کہ مجرم ہمیشہ اپنی صداقت کی ہی گواہی دیتا ہے. جرم کرنے والا نا کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا بلکہ اپنی صداقت کی آواز بلند کرتا ہے. وہ ولو کنا صادقین, اگرچہ ہم سچے ہیں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب, اور آپ کے پاس جھوٹ موٹ کا خون لگا کر کے آپ کی قمیص پر لے کر کے آئے. قال بل صورت لکم انفسکم امرا, تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے, یعنی تم لوگوں نے جو من گڑت کہانی رکھی ہے نا یہ مجھے معلوم ہے. فصبر جمیل, تو اس معاملے میں میرے لیے صبر ہی اچھا ہے, میں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے صبر کر رہا ہوں. واللہ المستعان ولا تصفون, جو تم باتیں بیان کر رہے ہو, جو تم وصف بیان کر رہے ہو, اس پر میں اللہ جل شانہ ہی سے مدد چاہتا ہوں. میں اب تم سے اس معاملے میں کچھ نہ کہوں گا. یہ معاملہ یہاں ایک پیراگراف چینج ہو گیا. اب واقعے کی دوسری نوعیت, ادھر یوسف علیہ السلام کنویں میں. عجب اتفاق, ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اس کنویں کے پاس کبھی کبھار کوئی قافلہ پھولا بھٹا جاتا ہے, جو راستہ واسطہ بھول جاتا ہے. ادھر مت ایک قافلہ مصر کی طرف جا رہا, پہنچا وہ اسی کنویں پاس, ان کو پیاس بھی تھی, تو یہ ہوا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ تم تلاش رہو کہ کہیں پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے. وہ تلاش کرتے کرتے اس کنویں کے پاس پہنچا اور اس کے بعد اس نے اپنا ڈول رسی میں باندھ کر کے لٹکایا. 3 دن گزر چکا تھا اور 3 دن ان کے بھائی بکری چرانے آتے تھے اور مسلسل رکھوالیاں کرتے تھے مسلسل. جب اس آدمی نے اس کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو ڈول بجائے پانی کی تہوں تک پہنچے, یوسف علیہ السلام کے پاس پتھر کے قریب پہنچا اور آپ نے اس کو پکڑ کے کھینچا تو اس نے سمجھا شاید پانی بھر گیا ہے ڈول میں, وزن محسوس کیا نا تو کھینچ لیا اس نے, اس نے پانی کھینچ لیا. جب باہر نکالا دیکھا بہت تعجب میں سرپرائز ہو, یا بشرا ہاگا غلام, تعجب میں کہتا ارے یہ بچہ. اور الحمدللہ اس نے دل افروز کی کہانی کیا بتاؤں. فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے جو حسن پیدا فرمایا تو اس حسن کا آدھا حصہ تو صرف ہمارے آقا کے لیے ہے کہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آدھے حصے کا 1/4 یوسف علیہ السلام کو ملا تھا اور 1/4 میں پوری دنیا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا رہا ہوگا, اور پھر اس کے مقابل میں اپنے آقا کو دیکھ لیجیے. اسی لیے امام عشق و محبت نے کہا ہے نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہاں تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی اور یا حضور کے عشق میں ایسا وارفتگی ہے کہ صحابہ اپنی گردنیں کٹوا دے رہے ہیں. یہ ہے کیفیت. وہ حسن دل افروز, اللہ اکبر, کیا بات ہے. نکالا تو اس کو جلدی سے چھپا لیا اس بنیاد پر کہ اس کو بیچوں گا تو مجھ کو پیسہ ملے گا, اس کو بیچوں گا تو پیسہ ملے گا. ادھر بھائیوں نے دیکھا, کنویں میں جھانک کر کے دیکھا تو کہا تو یوسف تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے, کیا ہو گیا. چھان بین شروع کی تو معلوم ہے قافلہ آیا ہوا ہے, جاتے ہوئے آدمی کو دیکھا, گئے اس کے پاس, کہا اس کو تم لے جا رہے ہو تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, یہ لیجیے صاحب, یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے, اس کو تم لے جا رہے ہو. اچھا چلو 20 ڈالر دے دو, 20 روپے دے دو, 20 درہم دے دو, اس کو لے جاؤ. اس نے 20 درہم دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید دیا. مقصد یہ تھا کہ مصر میں لے جا کر اس کو بیچ دوں گا اور بڑی رقم مجھ کو مل جائے گی. وجاء السجارۃ فارسلوا واردہم, اور ایک قافلہ آیا, فارسلوا واردہم, تو اس میں ایک وارد کو, آنے والے کو ان لوگ قافلے والوں نے بھیجا. فادلا دلوا, تو اس نے اپنا ڈول کنویں میں لٹکایا اور جب پانی پیجا, قال یا بشرا ھذا غلام, ہائے یہ غلام, تو عجیب سی بات ہے خوشی. واسروہ بباہ, اور اس غلام کو یوسف علیہ السلام کو پونجی سمجھتے ہوئے اس نے چھپا لیا. واللہ علیم ما یعملون, اور جو وہ لوگ کر رہے تھے اللہ جل شانہ سب جان رہا ہے. وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ, اور بھائیوں نے تمن بخس کہتے ہیں کھوٹی پونجی, بہت تھوڑی سی پونجی. اس کی مثال آپ یہاں سمجھ لیجئے کہ یہاں چور لوگ جو کمپیوٹر چرا رہے ہیں اس کے بعد جا کر تک بیچتے ہیں, 1000 کا کمپیوٹر جا کر کے 50 ڈالر بیچ کے چلا گیا, یہ تمن بخس ہے. یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے چھوٹی پونجی کے مقابل میں بیچ لیا. وکانو فیہ من الزاہدین, اس لیے کہ اب تو ان کے دیے اس پہ کچھ رکھا نہیں تھا, ساتھ رکھ نہیں سکتے ہیں, گھر لے نہیں جا سکتے ہیں, گھر لے جائیں گے تو ابو جان کو پہلے بتا دیں بھیڑیا کھا گیا ہے اور ساتھ رکھیں گے کہاں, تو بیچنا ہی ان کے لیے مناسب تھا. خیر بیچ لیا. وہ قافلہ لے کر کے آیا مصر میں.
اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا رجان بن ولید بن نزدان عملیقی، اور اس کا وزیر تھا اس کا نام تھا فتفیر. فتفیر ہی کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، جس کو قرآن نے لفظ عزیز کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. فتفیر دراصل یہ یا تو رجان بادشاہ کے خزانے کا مالک تھا یا اس کا وزیر اعظم تھا، دو قول نقل کیا گیا ہے. تو فتفیر نے خریدا اس کو، ان کو حضرت یوسف علیہ السلام. روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے جو قیمتیں لگائی گئی تھیں، لکھا ہوا ہے کہ خریداروں نے قیمت بڑھانی شروع کی جہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنا ہی ریشم کا کپڑا قیمت مقرر ہوا، اور آپ کا وزن اس وقت 400 رطل تھا اور عمر شریف 13 سال یا 17 سال کی. یہ اللہ اکبر، عزیز مصر نے خریدا اور خرید کر کے لے کر کے آیا. بڑا نباز آدمی عزیز مصر تھا، بڑا ہوشیار، دور اندیش. لایا اپنے گھر پہ اور اپنی بیوی سے کہا، دیکھو یہ ہے نا، اس کی ذرا حفاظت کرنا، اس لیے کہ یہ بچہ بڑا صالح لگ رہا ہے اور اس سے امیدیں بڑی وابستہ ہیں. یہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل کریں گے، یا اگر نہیں ہو سکے گا تو اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس لیے کہ اس کے پاس اولاد نہ تھی، اس کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی فتفیر کے پاس. بیٹا بنا لیں گے، اڈاپٹ کر لیں گے اس کو، متبنا جس کو کہتے ہیں. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، عزیز مصر نے، وہ اپنی عورت سے بولا، یعنی زلیخا سے بولا، اکرمی مطبع، اس کے دیکھ ریکھ میں بڑی احتیاط کرو، کوئی کمی نہ ہونے پائے، انہیں عزت سے رکھو. اسا انجن پانا، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہم کچھ فائدہ حاصل کر لیں، او نتخذہ ولدا، یا یہ کہ بیٹا بنا لیں گے، رات کر لیں گے. وکذلک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں جماؤ دیا. ولنعلمہ من تاویل حدیث، اور اس لیے ہم نے اس کو باتوں کی تعبیر سکھائی یا خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور اللہ غالب ہے اپنے کاموں پر، اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. اس وقت کا تاریخی بیک گراؤنڈ جانیں آپ، تاریخی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، خاص طور سے جزیرہ نمایاں عرب، چاہے وہ شام کا حصہ ہو یا مصر کا حصہ ہو، کہیں بھی کوئی مستقل اور مضبوط مستحکم حکومت نہیں تھی، لوگ آزاد تھے. کہیں کہیں ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے قبائل کے لوگ کسی ایک امیر کی سرپرستی میں رہتے تھے. صرف مصر ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کسی بادشاہت کا تصور تھا، صرف مصر. اور وہاں پہ باضابطہ ایک حکومت قائم تھی، اور اس حکومت کے تحت وہاں کے عوام زندگی گزارتے تھے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی دنیاوی زندگی کے لحاظ سے سب سے زیادہ متمدن اور سویلائزڈ علاقہ مصر کا تھا، اور کوئی نہیں. اور رب کریم یوسف علیہ السلام کو اس سرزمین پر بھیج کر کے اپنے مذہب و ملت اور دین کی خدمات کیسے لینا چاہتا ہے، اس کا طریقہ کیا اسے نکالا ہے، یہ سوچنی بات ہے. بات بھنجن رائے نے اتنا، اب اسی تاریخ کا پس منظر حضور کی حیات پہ لائے. آپ دیکھیں کہ پوری حجاز میں کوئی حکومت نہ تھی، کچھ نہیں تھا، لوگ قافلوں کو لوٹتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اتنی زندگی گزرتی تھی، کچھ نہیں تھا. کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے کسی قبیلے کے سردار کے تحت رہتے تھے، یہ ان کی زندگی تھی. مگر اللہ جل شانہ حضور کے ذریعہ مدینہ منورہ کو اسلامی مرکز بنا کر کے پوری دنیا میں اپنے مذہب کی خدمات لینا چاہ رہا تھا. اسی بنیاد پر ہجرت کے واقعات پیش آئے، پریشانیاں جھیلنی پڑی اور پھر وہ منزل آئی کہ آپ جب مکہ مکرمہ میں شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے تو اس وقت بڑے بڑے وہ کفار وہ مشرک وہ دشمن سر جھکائے کھڑے تھے. تاریخ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے کمپیئر ہوتی جا رہی ہے, کتنا متوازن دونوں کی زندگی کا واقعہ ہے. بہرحال اچھا صاحب ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین, اور جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا, دو تین قول نقل کیا گیا ہے, پوری قوت یا تو 18 سال ہے یا 30 سال ہے, یہ 20 سال ہے یا 30 سال ہے یا 18 سے لے کے 30 کے درمیان کا واقعہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہی وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہوتا ہے, قوی مضبوط قوا, اور جب یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت کو پہنچ گئے, آتیناہ حکما وعلما, تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا. مفسرین نے اس قول کی توضیح میں بیان فرمایا کہ حکم اور علم سے کیا مراد ہے, علم نبوت اور نبوت مراد ہے, کہ اس وقت ان کو نبوت عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, یہی صلہ ہے ہمارا. اچھا صاحب غلام سے, بہرحال غلام سے خریدا تھا نا, اب اس کے بعد کی کہانی بڑی آزمائشی ہے ایک پیغمبر کے لیے, ایک متقی شخص کے لیے, اور یہیں سے ہر ایک شخص اپنی زندگی کے اندر انقلابی کیفیت محسوس کر سکتا ہے کہ جب وہ گناہوں میں گھرے تو اپنے آپ کو بچانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اس نے وراغتہ التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب وقالت ہیت لک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون. راوضہ یغاوضہ, الرواد کسی کو اپنی طرف مائل کرنا, ایسے انداز چاہے وہ کسی بھی لہو لہجے میں ہو, بات سے گفتگو سے حسن سے لباس سے چال چلن سے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا, اس کو رواد بولتے ہیں. وراوضته التی ہوا فی بیتہا, اور جس کے گھر میں آپ تھے اس نے آپ کو لبھانا چاہا اپنی نفس کی طرف. وغلقت الابواب, اور گھر کے سارے دروازے اس نے بند کروا دیے. وقالت ہیت لک, اور بولی ہیت آ, یا ایک ہیت لک میں تجھے سے کہتی ہوں آ. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام بولے اللہ کی پناہ, انہ ربی احسن مثوای, عزیز مصر میں میری اچھی پرورش کی ہے اور اچھی طرح مجھ کو رکھا ہے, تو میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک جو لوگ کسی بھی حدود کو توڑتے ہیں وہ ظالم کہلاتے ہیں, اور ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا. زلیخا نے روایات میں آیا ہوا ہے کہ زلیخا دل دے بیٹھی, اور اس کے بعد اس نے ایک دن اپنی ناجائز خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. یہ بات ذہن کے اندر رکھیے گا کہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے کہ ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا, اس کو ذہن کے اندر رکھیے گا. چنانچہ جس گھر میں وہ رہتی تھی, ظاہر بات ہے بات وزیر اعظم کی بیوی تھی, 7 دروازے اس کے تھے, اور اس نے ان 7 دروازوں کو باہر سے مقفل کروا دیا تھا, لاک لگوا دیا تھا, یا ایک کنڈی کروا دی تھی, بہرحال تالے لگے ہوئے تھے, جس کی اندر سے کھولا نہیں جا سکتا تھا. جب یوسف علیہ السلام کو اس نے اپنے ہاں بلایا تو پہلے تو آنے میں تردد کیا آپ نے, لیکن بہرحال وہ مالکہ تھی, آئے آپ. اور اس کے بعد جب اس نے ناجائز خواہشات کے تعلق سے آپ سے بات چیت کرنی شروع کی,
تو آپ نے فوراً براز ظاہر کی معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں فوراً. انہو ربی احسن مثوایا, حضیر مصر میرا مربی ہے, اس نے میری پرورش کی ہے, میری پرداوات کیے ہیں مجھ کو, اب اگر میں اسی کے گھر خیانت کروں تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. آپ جب آپ بھاگے, روایات میں ہے کہ جس دروازے پر آپ جاتے دروازہ خود بخود جاتا, تالے ٹوٹ جاتے. اللہ یہاں تک کہ آپ بھاگتے بھاگتے شاید آخری دروازے کے پاس پہنچے, اور جب زلیخا نے دیکھا کہ اب میری خواہشات کی تکمیل نہیں ہو رہی تو پکڑ کے دامن کرتے کا پیچھے سے کھینچا اسے. اتنے میں باہر کا جو دروازہ تھا وہ کھول کر کے عزیز مصر گھر میں داخل ہوا. اب آپ سوچیں کہ اس وقت ایک نیکوکار انسان کے لیے آزمائش کی کتنی کٹھن گھڑی رہی ہوگی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب عشق مات کھاتا ہے تو بڑا دشمن بن جاتا ہے, عشق جب بھی شکست کھاتا ہے تو بہت بڑا دشمن بنتا ہے, اس لیے کہ اس کو اپنی عزت کی فکر ہو جاتی ہے. زلیخا نے ترکی بترکی یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ یہ میرے ساتھ ناجائز طریقے کی کوششیں کر رہا تھا. اللہ اکبر. اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وام اور غلام کی حیثیت ہی کیا. عزیز مصر ایک طرف, دوسری طرف وہ خواہشات کی بھوکی عورت, اور یوسف علیہ السلام اکیلے کیسے نمٹا گیا ہوگا اور کیسے دامن کی پاکیزگی ظاہر ہوئی ہوگی. ایسے ہی مواقع پر اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوبین نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے. چنانچہ اس نے الزام لگایا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ وہ جو بچہ گھر میں چار مہینے کا ہے اس کو میری گواہی کے لیے لایا جائے. حضرت مصر نے کہا کہ بچہ کوئی گواہی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ گواہی دے گا, اس کو لاؤ. زلیخا کے ماموں کا بیٹا مابوزاد بھائی بن گیا, لایا گیا. بچے سے سوالات و جوابات شروع ہوئی. بچے نے ایک اصول بتایا کہ اگر یوسف کے دامن کا حصہ قمیص کے آگے سے پھٹا ہوا ہو تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ مزاحمت یوسف کی طرف سے تھی, زلیخا اپنے آپ کو ڈیفنس کرتے ہوئے اس کے دامن کو کھینچی ہوگی, پھٹ گیا ہوگا. اور اگر یوسف کے قمیص کا کرتے کا دامن پیچھے کا پھٹا ہوا ہو تو اس بات کی دلیل ہوگی یوسف اپنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بچانے کے لیے بھاگا ہوگا, اور زلیخا نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دامن پکڑ کے کھینچا ہوگا, پھٹ گیا ہوگا. اور جب دیکھا گیا تو بات یہی تھی کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, پاکیزگی ہو گئی, لیکن عشق شکست کھا چکا تھا. اب دشمنی کی ایک نئے ترنگ اٹھی. لیکن یہ بھی نہیں چاہتی تھی زلیخا کہ یوسف کو قتل ہی کر دیا جائے, اس لیے کہ عشق کے گوشے جب روشن ہوتے ہیں تو روشن ہی رہتے ہیں. چنانچہ اس نے ایک طریقہ نکالا کہ اس کو جیل میں ڈلوا دیا جائے یا کوئی پنشمنٹ دے سزا دی جائے. اب دیکھیں اصول قرآن کا, اس میں ایک بات آئی, اس کو دراز کر دوں. انہو ربی احسن مثوائے, کہ وہ یعنی عزیز مصر میرا اچھی تربیت کرنے والا ہے اور اس نے مجھ کو اچھی طرح سے رکھا ہے. ربی کا ایک لفظ آیا ہوا ہے یہاں پہ, ربا جو ربی, ربا الربیب یا الربتو پرورش کرنا, اس کے ترجمے آپ دیکھیں تو سب نے ترجمہ یہ کیا ہوگا کہ عزیز مصر میرا پرورش کرنے والا ہے, کیونکہ یہاں جو بھی بات ہو رہی ہے یہ عزیز مصر کے تعلق سے ہو رہی ہے, اور اس میں جتنے پروناؤن یوز کیے گئے ہیں ضمیریں, وہ سب ضمیریں یوسف علیہ عزیز مصر کی طرف جا رہی ہیں, مگر مودودی صاحب نے یہاں ترجمہ جو کیا ہے نا وہ شرک کا ایسا حملہ ان کے ذہن کے اوپر تھا کہ انہوں نے ربی کا ترجمہ بجائے عزیز مصر کے اللہ کیا ہے,
اور یہ کہ انہو ربی، اللہ ہی میری بہتر تک پرورش کرنے والا ہے، احسن مسوایا، اور اسی نے مجھ کو اچھی طرح رکھا ہے. بات بالکل اسی طریقے کی ہے کہ جیسے میں اردو کا کوئی جملہ آپ کے ساتھ بولوں کہ احمد صاحب آئے تھے، وہ میرے لیے فلاں چیز لائے تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، گاڑی چلی گئی. اب گاڑی چلی گئی بیچ میں لانے کا مطلب کیا ہے؟ جملے کا کوئی تعلق نہیں. تو مودودی صاحب پر شرک کا بھوتا سوال کہ انہوں نے اس کا ترجمہ انہ ربی میں ہو جو پروناؤن ہے اور جس سے مراد عزیز مصر ہے، انہوں نے ٹھیک اٹھا کے ڈائریکٹ کر اللہ کی طرف. یہ قرآن کی ناپہمی اور ترجمانی کی تعبیر نہیں بلکہ تحریم کی ہے. آئے بات سمجھ. جتنا ترجمہ کیا گیا سب نے یہ کیا ہے، اور یہ شرک نہیں اس بنیاد پر کہ رب کے معنی ہوتے ہی ہیں پرورش کرنے والے کے. اگر اس کا حقیقی معنی اللہ مراد ہے اور اگر مجازی معنی ہے تو باپ ماں مراد ہوگی. صاف ہو گئی بات. اسی لیے ماں باپ کو رباب میں شامل کیا گیا ہے، ماں باپ تربیت کرنے والے ہیں. اور اگر یہ اس طرح سے ترجمہ کرنا شروع کر دیا جائے نا، تو مجازی معانی جو بلاغت کی ایک قسم ہے لٹریری، وہ ختم ہو جائے گی اور دنیا میں کوئی بھی شخص مسلمان باقی نہیں رہے گا. اس پر میں کتنی تقریریں، کتنی تفصیلات اور توضیحات کر چکا ہوں. جیسے وہی مومن کی بات لے لو کہ اگر مان لیا جائے کہ مومن سے مراد اللہ ہی مراد ہے، تو مومن کو دنیا میں رہی نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ خود مومن ہے. زندہ اللہ ہے، زندہ آپ بھی ہو. کیا خیال ہے؟ حیات آپ کے پاس بھی، حیات اس کے پاس بھی ہے. بصیر آپ بھی ہو، بصیر وہ بھی ہے. بصارت آپ کو، بصارت اس کو. سنتے آپ ہو، سنتا وہ بھی ہے. بولتے آپ بھی، ہم بھی بولتے ہیں، بولتا وہ بھی ہے. تو پھر اب ہر جگہ یہی مانا لیا جائے کہ ہم نہیں بولتے ہیں اللہ بولتا ہے، ہم نہیں چلتے ہیں اللہ چلتا ہے، ہم نہیں زندہ ہے اللہ زندہ ہے، تو مر جاؤ. کون کہتا زندہ رہنے کے لیے؟ جہالت تھی، واقعی جہالت تھی. شرک کا اتنا خط سوار ہو جائے کہ قرآن کی تعبیر تخریب ہو جائے، یہ سراسر ناجائز ہے. مفسرین، قدماء مفسرین نے، صحابہ نے جس چیز کو مراد دیا ہے اس کو وہی مراد لینا پڑے گا. لکھتے ہیں جناب کن لوگوں نے، بہت سارے مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے. ہو سکتا ہے ترجمہ یہ مراد ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہی کہ اس کو ایسا کر دیا جائے. عجیب سی بات ہے، 99 مفسرین ایک طرف، یہ اپنی دفعہ الگ بجائے چلے جا رہے تھے. چلیے اس کو ایسے کر دیا جائے، یہ بغاوت ہے مذہب سے. توبہ، فلق حمد ہی بما بیا. یہ ترجمہ ذرا سا بڑا مشکل ہے، زیادہ ترجمہ کر کے چھوڑ رہا ہوں میں. اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا لولا ارعبن ربی، اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا. یہاں پہ ایک بات دھیان کرنا ہے، کچھ لوگوں نے اس ترجمہ کو کرنے کے بعد گمراہی اختیار کر دی. یہاں پہ لوگوں نے ترجمہ کیا تو گمراہی اختیار کر دی، گمراہوں میں ترجمہ کر دی. زلیخا نے یوسف کا رکھیا، ایز اے پاس انڈیفینٹ ہے یہ، کیا. اور اس میں کیا ہے؟ وہما بھی لولا ارا برہان ربی، یہ اس کو ماضی تمنائی کے لحاظ سے ایز اے قضیہ شرطیہ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کنڈیشنل کلاز میں یوز کیا گیا ہے. پردہ اگر نہ دیکھ لیتا، اور قضیہ شرطیہ جو ہوتی، کنڈیشن جو چیز ہوتی ہے نا، اس کے لیے جب تک اس کا جواب نہ ہو جائے اس وقت تو ہو ہی نہیں سکتی. جیسے قرآن نے آگے چل کے کہا ہے ایک جگہ کہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہ رسول آپ کہہ دیجئے ان اعتراض کرنے والوں سے کہ اگر اللہ کو بیٹا ہوتا تو اس کے بیٹے کی سب سے پہلے میں عبادت کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ کو بیٹا ہوتا، دس کنڈیشنل، تو میں عبادت کرتا سب سے پہلے. تو کیا اللہ کو بیٹا ہے تو عبادت نہیں ہو سکتی؟ عبادت اسی وقت ہوگی جب بیٹا ہو لے گا، اور بیٹا ہے نہیں تو عبادت نہیں. یہاں پہ جو سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت وہ حرکت کا گزرتے جب اللہ کی دلیل نہ دیکھتے. اللہ کی دلیل دیکھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک بار دوسری بات یہ، اس سے پہلے بتا چکا ہوں بار بار، پیغمبر کا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر یہ نہیں کہ پیغمبر گناہ کر سکتا ہے، ایلیجبلٹی اور ایبلٹی ہوتی ہی نہیں پیغمبر کے اندر گناہ کرنے کی. یہ متفقہ اصول ہے امت مسلمہ کا. بادر. اس لیے کہ برہان کیا ہے یہاں پہ؟ اللہ جل شانہ نے آپ کو نبوت کا فرما دی ہے. پہلے آج گزر چکی ہے نا کہ اللہ نے آپ کو علم اور حکمت دونوں عطا فرما دیا, نبوت کے اختصاصات آپ کو حاصل ہو چکے ہیں, تو اب گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا وہ اپنے نبی کو گنہگار سمجھے. ہم نے انبیاء کے تعلق سے جو عقیدہ پڑھا وہ یہی ہے, اور ہمارے خیالات و نظریات و معتقدات یہی ہے کہ ہر نبی معصوم علی الخطا اور معصوم علی گناہ ہوتا ہے. ایک روایت آئی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام دانتوں تلے انگلی دبائے کھڑے ہوئے ہیں اور سر سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہاں میں روایات, اگر اس روایت کو اگر نبی مانا جائے تو یہی بہت ہے کہ آپ نے رب کی برہان دیکھی, اور جب رب کی برہان دیکھی تو اب بشری تقاضے ختم ہو گئے ایک دم. وہما بہی میں جو ارادہ تھا وہ بشری تقاضوں کی بنیاد پر تھا, اور راہ روحانہ ربی کہہ کر کے وہ بشری خواہشات کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. کذالک السوء والفحشاء, ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. انہ من عباد المخلصین, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں ہوئے. کون؟ یوسف علیہ السلام. اچھا صاحب, واستبق الباب فقدت قبل دبوہ, اور دونوں دروازے کی طرف لگ کے یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے ہیں زلیخا بیچ بھاگ رہے. وقدت قمیص بن دبو, اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پکڑ کے پھاڑ دیا. وَأَلْفَيَا سَجِّدْهَا لَدَ الْبَابِ, اللہ اکبر. ابھی آنے میں کیا دیکھا, کیا ہوا کہ دونوں کو نظر آیا کہ باب یعنی دروازے کے پاس زلیخا کا شوہر اور یوسف کا آقا کھڑے ہیں. کون تھا جی دیکھ سکتے؟ قالت, دیکھیں ذرا حملہ دیکھیں. قالت ما جزاء من اراد بهلك سوءا, اب بتاؤ کہ اس کا کیا حکم ہے, اس کو کیا بدلا دیا جائے. اے عزیز مصر, جو تیری گھر والی کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ رکھتا ہو. کیسا حملہ ہے صاحب, دامن کی پاکیزگی بڑی مشکل ہوا ہے. الا اجسنا او عذاب علیم, اب رہ گئی بات یہ کہ یا تو اس کو قید کر دے یا تو کوئی بڑی سزا دے دے, لیکن قتل کرنے کی بات نہیں کہی. کیوں؟ اس لیے کہ عشق تو شباب تھا, پر تھا. عشق کب چاہے گا کہ میرا محبوب میرے گاؤں کے سامنے سوجن ہو جائے. قال یراودتنی عن نفسی, یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کر سکوں. جو ریس ہوئی ہے بیچ میں ابھی, یہ مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی. مریض مصر نے پوچھا پھر اس قضیے کا تذکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شاید شاید بنا لیا, اور اس کے خاندان یعنی زلیخا کے خاندان والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. وہ بچہ وہی تھا, چار مہینے کا تھا. بچے نے کہا کہ امکان قمیص قد من قبل فصدقت, اگر یوسف کے کرتے کا دامن سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے. وہ ہوا من الکاذبین, اور اس نے غلط کہا ہے. اور اگر وہ امکان قمیص قد من دبر, زلیخا یوسف کے کرتے کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا, زلیخا جھوٹ بول رہی ہے, یوسف سچے ہیں. پلمرا قمیص قد من دبر, جب تحقیق حال کی گئی دیکھا گیا کہ دامن کرتے کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. قال انہ من کیدکن, اب یہ جملہ یہاں پہ قال جو کہا گیا ہے یہ کس نے کہا ہے؟ عزیز مصر نے کہا ہے. عزیز مصر نے کہا کہ انہ من کیدکن, یہ تم عورتوں کا فریب ہے. سیدی عرض نے کیا ترجمہ کیا ہے بریلی کی بولی, فرماتے ہیں کہ بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر ہے. ہندی لفظ ہے, چرتر ہندی لفظ ہے. یہ تم لوگوں کا فریب ہے. انا قیدا کنا عظیم, رہ گئی بات عورتوں کے فریب کی, تو عورتوں کے فریب تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. یوسف اعرض عن هذا. اب یہاں سے اس آیت کریمہ کے اس حصے کا دو ٹکڑا ہے, دو مفہوم ہے. کہ یہ جملہ یا تو عزیز مصر نے کہا یوسف علیہ السلام سے کہ یہ یوسف اس سے اوائٹ کرو, اعراض کرو, اور یا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ یوسف اس سے اعراض کرو. دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے سکتا, لکھا ہوا ہے نا, ان ہادا کے بعد کیا لکھا ہے, سکتا. یہ علامات وقف میں سے ایک قسم ہے ٹھہرنے کی قرآن پاک کی تلاوت کے دوران. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سکتا جہاں لکھا ہوا ہو وہاں تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہوا جب جائے تو اپنی آواز تو ختم کر دے مگر سانس کو جاری رکھے. یہ سکتے کا طریقہ ہے. اگر سانس اور آواز دونوں کو ختم کر دیا تو یہ مکمل وقف کھا جائے گا, اور اگر سانس جاری ہے آواز ختم ہو گئی تو اس کو سکتا کہیں گے. اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين, ایسے پڑھیں گے. تو یہ یوسف اس سے اعراض کرو, اس جو مسئلہ ہو چکا ہے نا, جو واقعہ گزر چکا ہے اسے چھوڑ دو, اور یہ زلیخا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين, اور یہ عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ, بے شک خطا کرنے والوں میں سے تو ہی ہے, اس لیے کہ بچے نے گواہی دے دی کہ فریب تیرا ثابت ہوا ہے. ہے نا, مودودی صاحب نے ایک بڑی عجیب سی بات لکھی ہے, آگے چل کر کے لکھتے ہیں کہ بعد میں جو یہ واقعہ مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا کے ساتھ ہوئی ہے, یہ عقل کے خلاف ہے. اچھا صاحب قریب کیا دی انہوں نے, کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ الخبیثات والخبیثین والخبیثون الخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, سورہ نور شریف کی آیت کریمہ. خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ کیسے ممکن ہے کہ یوسف علیہ السلام نبوت و رسالت کے عادی برتے پر فائز ہوتے ہوئے ایک بیسوا ناکارا عورت کے ساتھ ان کی شادی ہو, ہے نا؟ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر بھی یہ جواب اچھا لگا ہو کہ واقعی بات بڑی پیاری کہی ہے کہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے ذہن کے اندر جائے, لیکن واقعی کی گہرائی میں اتریے تو پہلے. گناہ اور چیز ہے اور ارادہ گناہ اور چیز ہے, بڑا فرق ہے دونوں. گناہ اور چیز ہے اور ارادہ گناہ اور چیز, ارادہ گناہ پر مواخذہ نہیں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچے کہ صبح سے شام تک کتنے گناہوں کے تعلق سے سوچتا ہے, یہ نہیں سوچتا ہے. زنا, قتل, جھوٹ, لوٹ مار, فسق و فجور, بغاوت, لیکن کیا ایک شخص جس نے کسی کو قتل کا ارادہ کیا اور قتل نہیں کیا اسے اس کو قاتل کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایک شخص نے زنا کا ارادہ کیا اور زنا نہیں کیا تو اس کو زانی کہہ سکتے ہیں آپ؟ میاں, اس واقعے کی روشنی میں مسلم شریف کے حدیث غار کے واقعے کو لائیے, سمجھ بات آ جائے گی. تین صحابی تھے, زمانے قدیم کی بات ہے, تین اشخاص تھے, وہ جا رہے تھے ایک پہاڑ کے دامن میں, بارش شروع ہوئی, بجلیاں چمکی, اور اس کے بعد ان لوگوں نے جا کر کے ایک غار میں پناہ لے لی, اور ایک پاگل گرجا جو ایک بڑی سی چٹان ڈھلکی اوپر سے, اور اس نے آ کے غار کا دروازہ بند کر دیا. جب نکلے کیسے تو تینوں نے مشورہ کیا کہ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور کیا جائے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے ہماری زندگی بحال فرما دے. تو دونوں نے, تینوں نے اپنے اپنے اچھے اعمال کا واسطے دیا, اس میں سے ایک تھا, اس نے جو واسطہ دیا وہ سنیں آپ. اس نے اپنے رب کے حضور عرض کی, والی کو مولا میری چچیری بہن تھی بڑی خوبصورت, میں اس پر عاشق تھا, ایک روز میں نے اس کو گناہ کے لیے آمادہ کیا, وہ آئی, میں نے اس کو ننگا کر دیا, اور یوں ہی میں نے اس کے ساتھ اپنی حیوانی خواہشات کی تکمیل کرنی چاہی, اس نے کہا اللہ سے ڈر, میں فوراً وہاں سے بھگا. اے رب کریم, اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے ہوا تھا تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دی, چٹان کھسی دی. کیا مجرم تھا وہ, زانی تھا وہ, کیا خیال ہے؟ اس کی اس پاکیزگی کی بنیاد پر چٹان کھسک گئی ہے. تو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زلیخا نے ارادہ تو کیا تھا نا, عمل تو نہیں کیا تھا, دامن نہیں کیا تھا, تو وہ عفیفہ ہے, پاک دامن ہے, صدیقہ ہے, ان کی پاک دامنی پر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. لیکن جس کے ذہن کے اندر گندگی ہوتی ہے وہ ارادے کو بھی عمل بتا دیا کرتا ہے. یہ مودودی صاحب کے ذہن کی گندگی ہی تھی. مفسرین جس توجیحات کو کرتے چلے آ رہے ہیں, 99% مفسرین کی توجیح ایک طرف اور ان کی ڈفلی ایک طرف بچتی چلی جا رہی ہے, اللہ ہدایت. بہرحال آگے پھر انشاءاللہ واقعہ آ رہا ہے, یہ چلتا رہے گا. اگلے جمعے کو نہیں ہوگا, اگلے جمعے کوئی صدر سے حدیث ہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. رب کریم قرآن پاک کی توضیح و تفسیر و تفصیل دے کر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے اپنی بارگاہ کرم میں صرف قبول عطا فرما دی. الہ العالمین تو ہی دلوں کی کشود فرماتا ہے, ہم سب کے دلوں کی کشود فرما, قرآن پاک کی برکت و شہادت سے ہم سب کو بہرامند فرما, اور دنیا و آخرت کی ہر منزل پر قرآن پاک کو ہمارے لیے ہادی راہنما بناتے ہوئے ہر غم کے وقت غم گسار بنا دے, اور حشر کے دن قبر کے میں ہمارے لیے شافع اور مشفع بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول